السلام علیکم. آپ خیریت سے ہیں؟ اچھا، آپ گفتگو جاری رکھیے، ہم کچھ دیر سے یہ سن رہے ہیں. سہیل صاحب جو کچھ ہمایوں جو کچھ فرما رہے ہیں ہم اسے سن رہے ہیں. پھر کسی اور نے بات شروع کی تو اب بات جاری رکھیے، ہم سنتے ہیں.
جی صاحب، آپ تشریف لائیں، آپ فرمائیے، ہم لوگ تو بعد میں کر لیں گے بات.
اچھا، جو باتیں آج کرنا تھی یا کہنا تھی، اچھا ہوا آپ حضرات جو جمع ہوتے ہیں تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی، بہت خوش ہوتا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ کئی دن بعد سے ہی، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ آپ حضرات سے آزادانہ گفتگو کا موقع ملتا ہے. اور خوشی ہوتی ہے آپ لوگ جب کسی بھی مرحلے پہ اختلاف کریں، اپنی رائے دیں، ہماری رائے سے مختلف ہو، اور پھر ہم آپس میں بحث کریں، کسی ایک چیز پہ پہنچ کے متفق ہو جائیں، بڑا اچھا ہے. اور وہ ڈنمارک سے بھی عامر، کیا نام ہے ان کا، بھی شریک ہوتے ہیں، معلوم نہیں آج وہ ہیں یا نہیں.
عمار موجود ہیں،
عمار بھی موجود ہیں، بہت اچھا ہے. تو خالد صاحب جی،
السلام علیکم مفتی صاحب.
وعلیکم السلام.
جی میں عمار بات کر رہا ہوں.
جی جی عمار صاحب، آپ اچھے ہیں؟
تو خیریت سے؟ الحمدللہ
جی، اللہ کا شکر ہے. آپ نے ایک دو مرتبہ رائے کے مختلف ہونے کا اظہار فرمایا، میں بڑی خوشی، بہت قدر رہتی ہے ان لوگوں کی بھی جو موافقت سے کام لیتے ہیں، اور ان کی بھی جو ڈفر کرتے ہیں کسی چیز سے، کیونکہ حق اور سچائی یہ کسی کی میراث نہیں ہے. اللہ تعالی جس پہ بھی نازل کرے، جس کے ذریعے سے ہدایت دے، جس کو بھی توفیق بخشے، جس کی بھی بات میں وزن ہو. تو ایک بات تو یہ عرض کرنا تھی آپ سے، ہم اسی سے اس کا آغاز بھی کر لیتے ہیں، کہ دیکھیں دو موقف سامنے آئے، ہمارا اصل سوچا سمجھا اور طے شدہ موقف یہی تھا کہ ہم سب کو ڈاکٹرز کی ماننی چاہیے. ڈاکٹرز جو کچھ کہتے ہیں ان کا تجربہ ہے، انہوں نے زندگی گزاری ہے. اور جو ہمارے دوست باز مفتی حضرات کراچی میں ہیں، انہوں نے بتایا کہ ٹاپ کے ڈاکٹرز جو کراچی میں ہیں اور جو دیندار ہیں، یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی بلکہ دیندار ہیں، انہوں نے سوچ سمجھ کے کہا کہ یہ چیز ایسے کریں اور وقفہ ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، جو آپ جانتے ہیں. پھر انہی کے پچھلی زندگی پہ غور کریں تو انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے فتویٰ دیا کہ جن لوگوں کو دائمی مرض ہے، جیسے شوگر کسی انسان کو ہے، فالج ہے، اب اس کا تو علاج ہے نہیں، اور بلڈ پریشر ہے، ایسے مریض جو ہیں ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے اور ان کو اس کا فدیہ ادا کر دینا چاہیے. اور جو عوارض عارضی طور پر ہیں، جیسے بچوں کی پیدائش وغیرہ، بعض مسئلے خواتین کے ساتھ، تو اس کو پھر قضا کرنا پڑے گا. تو ہم نے اس وقت بھی نہیں کی مانی، ہم نے کہا بالکل ٹھیک، ہم اسی بات کو ذرا سا بڑھائیں اور میڈیکل کے جو علوم ہیں ان کی اہمیت کو سمجھیں. ہمارا خیال بھی تھا کہ مستقل اس پہ انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو کسی وقت بات کریں گے. میڈیکل کی رائے بہت جگہ پر ایسی ہے جو فقہا کی رائے سے ٹکراتی ہے. بنیاد شریعت نہیں ہے، جو بنیاد شریعت نہیں ہے تو ہم پھر اس کے پابند نہیں ہیں تو اس کے پابند ہیں. بات میں بات ایک اور بھی آپ سے عرض کریں، یہ بات ہم انشاءاللہ کسی جمعے میں بھی لوگوں سے کریں گے، اور آپ جا کے اسے لکھ لیجئے. لکھنے کا مطلب ہے اسے ذہن میں ثبت کر لیجئے، اسے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اللہ کی اس کائنات میں دو قوانین بیک وقت چلتے ہیں، ایک قانون شریعت کا، اور شریعت میں عفو ہے، درگزر ہے، معافی ہے، توبہ کی قبولیت ہے، اللہ کی رحمت ہے، یہ سب چیزیں شریعت کے قانون میں آتی ہیں. ایک آدمی نے گناہ کر لیا، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے، اور بہت سوں کو معاف کرے گا، کروڑوں اور اربوں میں معافیاں ہوں گی. ایک آدمی نے گناہ کیا اور اللہ چاہتا ہے کہ معاف کر دے، لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں اضافہ ہو، ان کی رفعت اور ان کے مقام اور مرتبے میں اضافہ ہو، تو اشارہ ہوگا کہ آپ اس کی سفارش کر دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. ان کی شفاعت سے ہم گناہگاروں کی بہت امیدیں وابستہ ہیں. تو ایک تو یہ قانون چلتا ہے. ہم تین باتوں کو، دو کو ادھورا چھوڑ کے اب تیسری پہ آ گئے، اس تیسری کو مکمل کر کے پھر دوسری اور پہلی پہ جائیں گے. اور ایک قانون ہے فطرت کا اس کائنات میں، دوسرا قانون جو چلتا ہے وہ نیچر کا ہے، نیچرل لاز ہیں. یہ نیچرل لاز کسی کو معاف نہیں کرتے، اس لیے بھیا کبھی بھی ان میں دخل نہ دینا. شریعت کا جو لا ہے اس میں جان بوجھ کے توڑا ہو یا اضطراری کیفیت میں ٹوٹ گیا، جذبات کے غلبے سے کسی آدمی نے شراب پی لی یا اس نے جان بوجھ کے پی، کوئی جذبہ نہیں تھا، تو شریعت کا لا عین ممکن ہے اسے معافی دلا دے. لیکن وہی شراب جب فطرت کے لا پہ، نیچرل لا پہ آئے گی، تو کوئی نہیں روک سکتا کہ اس کے گردے تباہ ہو جائے. یہ نیچرل لاز جو ہے نا، یہ کبھی نہیں بدلتے. آگ ہمیشہ جلاتی ہے، صرف اللہ ہی چاہے براہ راست ڈائریکٹلی، خدا کا چاہنا بہت بڑی چیز ہے، تو جا کر کوئی سر پڑتا ہے، ورنہ آگ ہمیشہ جلائے گی. بچھو کی فطرت میں کاٹنا ہے، اللہ نے رکھا ہے، ہمیشہ کاٹے گا. وہ نہیں دیکھے گا کہ یہ آدمی نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، گناہگار ہے، کیا ہے، حتیٰ کہ نبی اور غیر نبی کو بھی نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے کاٹ لیا. عشاء کی نماز، اس سے ہی مسلم کی روایت ہے کہ سلام پھیرا اور فرمایا دو میں سے ایک جملہ، یا تو یہ فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو اس پہ، یہ نہ نمازی کو دیکھتا ہے نہ غیر نمازی کو، یا یہ فرمایا کہ نہ نبی کو دیکھتا ہے نہ غیر نبی کو. اس نے وہاں بھی کاٹ لیا، اس کی فطرت میں شامل. اس لیے جتنے فطرت کے قوانین ہیں نا، یہ ضرور نافذ ہوتے. جو شخص رات کو دیر سے سوئے گا، لا محالہ وہ صبح دیر سے اٹھے گا. ہو نہیں سکتا کہ رات کو وہ دیر سے سوتا رہے اور پھر سمجھے کہ میں صبح جلدی اٹھ جاؤں گا، یہ نیچر کے خلاف ہے. اور ہو نہیں سکتا کہ جو آدمی اپنی نیند کے ساتھ مذاق کرے گا، کوتاہی برتے گا، غفلت ہوگی، اس انسان کو عمر کے کسی حصے میں پہنچ کے صحت اس سے انتقام نہ لے، صحت انتقام بھی لے گی. نہیں ہو سکتا، اسے جوڑوں کا درد ہو جائے گا، جلدی بوڑھا ہو جائے گا، کچھ بھی ہو جائے. اسی طرح شوگر کا مریض اگر میٹھی چیزوں کو چکھے گا اور شوگر بڑھ جائے گی، تو لا محالہ کسی نہ کسی چیز کو ڈیمیج کرے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ فطرت کا قانون بدل جائے. تو اللہ کا قانون کچھ اور ہے، فطرت کا قانون اسے اللہ ہی بدلے تو بدلے، کرنا نہیں ہو سکتا. یہ فطرت میں شامل ہے کہ جس زمین پر اڈلٹری، فحاشی، معاذ اللہ عام ہوگی، وہاں پہ تین چیزیں ضرور پھیلیں گی: قتل ناحق، لوگوں کا خون، وہ چاہے قتل ڈائریکٹ ہو اور وہ چاہے لوگوں کے بلڈ سکرز، ان کا خون چوسنے والے سودی نظام کے ذریعے چوسیں. جب یہ ہوگا، اس کے نتیجے میں تین چیزیں آئیں گی: خون، اور دوسری چیز بھوک، ہنگر، وہ کسی بھی نوع کی. وہ ہنگر کی جو بھوک ہے نا، وہ پیاس چاہے پیسے سے مٹتی ہو، چاہے حرام کاموں سے مٹتی ہو، چاہے وہ جنس سے مٹتی ہو، کسی چیز سے مٹتی ہو، جہاں بھی جس زمین پر بھی یہ پھیلے گا، اس پہ یہ دوسری چیز. اور تیسری چیز ان نون فیئر، خامخواہ کا خوف، فرد پہ خوف مسلط ہو جاتا ہے کہ یا اللہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، پتہ نہیں جاب ملے گی کہ نہ ملے گی، پتہ نہیں یہ میرے ساتھ اب کیا مسئلہ بنے گا۔ امن امان کا خوف کہ جا تو رہے ہیں گھر سے، اللہ کرے شام کو خیریت سے واپس آ جائیں، بھئی شام کو اس علاقے میں لوٹ مار ہوتی ہے، اب جا تو رہا ہوں، اللہ نہ کرے کہ گلی میں کوئی مل جائے اور سنیچنگ ہو جائے۔ کراچی کے حالات آپ جانتے ہیں۔ اس لیے نیچر کو نہیں چھیڑنا چاہیے کبھی بھی۔
ذرا تین مرتبہ اور تھوڑا سا دہرا دیں گے آپ یہ کہ کس چیز کے وجہ سے یہ چیز ہوتی ہے، تین چیزیں واقع ہوتی ہیں، ایک مرتبہ
جہاں بھی فحاشی پھیلے گی بغیر نکاح کے لوگوں کے تعلقات عورت اور مرد کے قائم ہوں گے، وہاں پر تین چیزیں ضرور آ جائیں گی۔ وہاں ایک قتل آئے گا انسانوں کا خون، چاہے وہ فزیکلی قتل کریں اور چاہے وہ قتل اس طرح سے ہو کہ لوگوں کے خون وہ چوسیں سود کے نظام کے ذریعے سے، اور لوگ نسلوں کی نسلیں آئندہ کو صرف اس فکر میں رہیں کہ کسی طرح اپنے معاش کو درست کرو، باقی ہمیں کچھ پتا نہیں۔ دوسری چیز ان نون فیئر، پتا نہیں کیوں لیکن خوف مسلط ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز بھوک مسلط ہو جائے گی۔ یہ سب فطرت کے قوانین ہیں، اور اللہ ان بستیوں سے امن اٹھا لیتا ہے اور خوف ڈال دیتا ہے، اور اللہ ان سے سیر شکمی، نظر کا بھر جانا، پیٹ کا بھر جانا، یہ اٹھ جاتا ہے اور انجانی بھوک تاری ہو جاتی۔ تو جتنا بھی گناہ سے مٹانا چاہے اپنی اس پیاس کو نہیں مٹتی، وہ ہر وقت آمادہ رہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ خدا کی نافرمانی کرے۔ تو اس لیے فطرت کے قوانین کو کبھی بھی نہیں چھیڑنا چاہیے، فطرت سے ٹکر نہیں لینی چاہیے۔ اب فطرت سے ہی ٹکر لینا ہے کہ بچے اپنے وقت پہ نہیں سو رہے، فطرت سے ٹکر لینا ہے کہ رات پوری جاگتے میں گزرے، اور رات گیارہ صبح گیارہ بجے اور بارہ بجے ہمارے یہاں کی دکانیں کھلیں۔ آپ نے اگر پاکستان میں دیکھا، ہندوستان میں بھی تقریباً ایسے ہی ہم نے بہت جگہوں پہ دیکھا، کم دیکھا پاکستان سے، لیکن پاکستان میں بارہ ایک بجے جا کے مارکیٹس کھلتی ہیں۔ یہ سب نیچر سے، فطرت سے ٹکر لینے کی باتیں ہیں کہ رات جسے اللہ نے بنایا تھا سکون کے لیے، وہ جگتے میں گزاری، اور وہ بھی کوئی خدا کی فرما برداری میں نہیں، چلو اس کی کوئی برکات ہوتی، وہ اس طرح گزاری، اور نتیجے میں کہ گیارہ بجے بارہ بجے آپ دکان پہ بیٹھتے ہیں، یہ اللہ کی فطرت سے ٹکر لینا ہے۔ نتیجہ یہ کہ بزنس نہیں چلے گا۔ اس کے برعکس آپ سب جانتے ہیں کہ آدھی رات کو امریکہ میں، کینیڈا میں گاڑیاں نکل رہی ہوتی ہیں، تہجد کا وقت ہوتا ہے مسلمان کا، اور اس وقت لوگ فیکٹریز جا رہے ہوتے ہیں دو دو سو میل، خود آپ بھی ڈرائیو کر کے جا رہے ہوتے ہیں، 150 میل ڈرائیو کرنا ہے، اور وہ وقت خالصتاً اللہ کو یاد کرنے کا ہوتا ہے۔ لیکن نیچر ہے نا، جو شخص صبح نکلے گا رزق پائے گا، اللہ تعالیٰ رزق کو تقسیم کرتے ہیں، ہمارے یہاں سونے سے فرصت نہیں ملتی، اس لیے ہم یہ بات کہہ رہے تھے۔ اسی کو پیچھے پلٹا لیں آپ، جو دوسری بات ہم آپ سے عرض کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں اصل بنیاد، یہ سب سے پہلے یہاں سے شروع کیا تھا کہ اصل بنیاد ڈاکٹرز کی بات، ہم نے یہی کہا تھا ڈاکٹرز جو کہتے ہیں اس کو ماننا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی باتیں ارشاد فرمائی ہیں طب کے متعلق، وہ اپنے زمانے میں جتنا بھی طب ترقی کر چکا تھا اس پہ ایک آدھ کوئی جملہ ایسا فرما دیا، دو جملے جس کو آپ اس میں بے شک نہ لیں، لیکن عمومی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہو، اس زمانے کی پریگننسی سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہم نے کچھ ڈاکٹرز سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اگر پریگننسی شروع ہو جائے تو دودھ میں کچھ نہ کچھ تغیر اور تبدل پیدا ہوتا ہے، ہوتا ہوگا نہیں ہوتا ہوگا یہ میڈیکل کی تحقیق ہے، آپ ممکن ہے خود کریں تو آپ یا اس کی تردید یا اس کا اثبات کریں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ میں نے سنا ہے عیسائی اس معاملے میں کوئی احتیاط نہیں کرتے روم والے، تو اب احتیاط کی تمہیں بھی ضرورت نہیں ہے۔ طب کا شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں یہ چیزیں نقل کی ہیں۔ اب طب کی بنیاد پر جو چیز تھی اسے تبدیل کر لی۔ ہم نے حوالہ دیا تھا صاحب فتح القدیر کا کہ ایک جگہ پہنچ کے انہوں نے صاف لکھ دیا کہ طب کا مسئلہ ہے، شرکیت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ڈاکٹرز جانے ان کے کام جانے۔ تو اس لیے حدیث میں جو بھی چیزیں آئی ہیں طب کے متعلق ہمیں لا محالہ اپنے وقت کے ڈاکٹرز کو دیکھنا ہے، ان بچوں کے حوالے کرنا ہے کہ بیٹے یہ چیز حدیث میں آئی، آپ تحقیق کر کے بتاؤ اس میں کیا چیز ہو سکتی ہے، اس زمانے میں کیا نہیں ہو سکتی۔ اب ہم پہلی بات کی طرف لوٹتے ہیں کہ ہم نے اصل میں یہی کہا تھا کہ مفتی حضرات اور حکومت اسی چاہیے کہ بعد میں سوچیں۔ سب سے پہلے کام تو ڈاکٹرز کا، ان سے پوچھیں جی یہ کرونا وائرس کے سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں، جو کچھ کہیں میں ماننا چاہیے، اور ہم نے مانا۔ ملک میں سب سے زیادہ گورنمنٹ سے اگر کسی نے تعاون کیا ہے تو وہ مذہبی طبقہ ہے، مساجد میں، مدارس میں۔ خود ہمارے یہاں پولیس والے آئے رمضان سے پہلے، ہم نے کہا جو سٹاف ہے وہی تراوی پڑے گا، تو اور تو کوئی آ نہیں رہا، کوئی اعتکاف کی انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کوئی اعتکاف نہیں ہوگا، آپ مطمئن رہی۔ وہی ہوا، صرف سٹاف اپنی نماز پڑھتا رہا یا دو چار دوست کسی کام کے سلسلے میں آتے رہے، ادروائز کوئی نہیں تھا۔ یہ سب چیزیں حکومت کے ساتھ تعاون پر مبنی تھیں کہ خدا نہ خواستہ ایک کرونا وائرس بھی کہیں آ جاتا، ایک کیس آ جاتا، مثلاً فرض کر لیجئے کہ ندوہ میں آ جاتا، تو گورنمنٹ سارے یہاں بوڑھے بچے سب کو لے جاتے ٹیسٹ کے لیے، چیک اپ کے لیے، اور جس مشکل سے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ لوگ جانتے، اور پھر اس کے بعد سیل ہو جاتا مدرسہ بھی، سب چیزیں، اور دنیا بھر میں یہ بات پھیلتی کہ دیکھو مولویوں نے احتیاط نہیں کی۔ اس کی اصل ہم ابھی تک اس پہ قائم ہیں۔ عید کے موقع پہ کیا ہوا، کیوں ہم نے کہا کہ بھی ہم عید پڑھیں گے بھی اور پڑھائیں گے؟ وجہ یہ ہوئی کہ محرم کے دوسرے عشرے میں، ہم ذاتی طور پر جانتے ہیں، آپ اعتبار کیجئے، ہمارے یہاں شیعہ علماء نے وزیر اعظم تک بڑی آسان ہے ان کی رسائی، اس لیے کہ ہمارے یہاں نائب وزیر اعظم جو ہیں بخاری، کیا نام، زلفی بخاری، ان کے والد اپنے مسلک میں بہت پختہ ہیں، ہوا کریں۔ ہم آسان لفظوں میں اگر صرف تفہیم کی غرض سے کہیں تو متعصب شیعہ ہیں، اسے آسان لفظوں میں دوبارہ کہا تو ہم نے یہ کہا کہ اپنے مسلک میں پکے ہیں، ٹھیک ہے ان کا عقیدہ ہے جو بھی ہے، انہیں حق پہنچتا ہے، آزاد ہیں، یہ ان کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے امام بارگاہ بنوائی ہے، اہل تشیع میں جو اہل علم ہیں ان کا اور ان کا خدمت کا ایک دوسرے کا خادم و مخدوم کا تعلق ہے، انہیں حق پہنچتا کہ جس ملک میں وہ رہ رہے ہیں اپنے عقیدے پہ قائم رہے، یہ ان کا حق ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ جتنے ہمارے ہاں اہل تشیع کے بڑے بڑے سرکردہ افراد ہیں، انہوں نے زلفی بخاری صاحب کو پکڑا اور اپروچ کیا کہ پرائم منسٹر سے یہ طے کروائیں کہ 21 رمضان میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جو شہادت کا دن ہے، اس دن ہم جلوس بھی نکالیں گے اور مجلسیں بھی ہوں گی، اور کراچی کے علماء اور کراچی کے وہ ایم این اے جن کا تعلق اس سے فقہ جعفریہ سے ہے، جو ہمارے یہاں آئے، لائبریری دیکھی، بیٹھے، خوش ہوئے، ان سب نے مل کر پرائم منسٹر پر زور ڈالا اور ان کا جی کچھ ہو جائے ہم اپنے جلوس بھی نکالیں گے اور ہم اپنی مجلسیں بھی کریں، اور انہیں اجازت دی اس کی، اور بغیر یہ سوچے ہوئے کہ ادھر اہل السنہ کو آپ منع کر رہے ہیں، بار بار آپ روک رہے ہیں، جا کر چھاپے مار رہے ہیں۔ اسلام آباد میں 4-5 جگہ کے تو ہم گواہ ہیں جہاں امام کو پکڑ لیا، ایک ہمارے دوست نہیں ہیں، انہوں نے جمعہ پڑھایا اور جمعے میں باہر گراؤنڈ میں کچھ لوگوں نے اکٹھے ہو کے نماز پڑھ لی، اندر تو 3-3, 6-6 جو بھی فٹ کا فاصلہ ہے اس پہ کھڑے تھے لوگ، جا کے انہیں پکڑے، ان کے بھی میرا اس میں کیا قصور ہے، اندر کوئی حال میں ہو تو مجھے بتاؤ، میں تو یہاں نماز پڑھا رہا تھا، باہر اگر چند لوگ لیٹ ہو گئے نماز میں، اور نہیں جی پکڑ کے لے جائیں گے، پھر مسجد کی انتظامیہ آ گئی، لڑائی ہوئی باقاعدہ، تب جا کر کہیں بات بنی. اسلام آباد میں اتنی سختی تھی, جمعہ نہیں, ہم نے بھی نہیں پڑھایا کہیں بھی جمعہ, ہم اپنی زور پڑھتے رہے کہ ٹھیک ہے کیا ہو سکتا ہے. لیکن دوسری طرف جب یہ مجالس ہوئیں, جب یہ ماتم ہوا, تو باقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں, کلپس موجود ہیں جس میں ان کے ائمہ نے فرمایا, جن میں ان کے ذاکرین نے یہ ارشاد فرمایا پبلک سے کہ ہم تم سے کہتے تھے نا کہ مجلسیں ہوں گی, ہوئیں کہ نہیں, ہم تم سے کہتے تھے نا کہ ماتم ہوگا, ہوا کہ نہیں, پبلک خوش ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, ہزاروں کا جلوس ہے, سینکڑوں نعرے لگا رہے ہیں. یہاں پہنچ کر ہمیں بھی تو سوچنا تھا کہ کیا اہل السنہ اور مسلک اتنا کمزور پڑ گیا, کیا کر لیں گے, زیادہ زیادہ وائرس ہو جائے گا, کرونا ہو جائے گا, مر جائیں گے, مریں یا جئیں, ہم اہل السنہ کے مسلک کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ فرقہ واریت خود حکومت نے شروع کی, عید تک کی اجازت نہ دیں کہ عید مت پڑھائیں, عید جو پڑھائے گا اتنے اتنے فاصلے پر کھڑا ہوگا, اور وہاں آپ اجازت دے دیں, کیوں بھائی؟ تو پھر وہ جو ایک غیرت ہوتی ہے نا دین کی, وہ جاگتی ہے. پھر اس موقع پہ لوگ کہیں کہ ہم نے مسئلہ نہیں بدلا. اب دوسری طرف بھی تو دیکھیں نا, کیا کر کیا رہے, وہ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ اس ملک میں پالیسیز جس طبقے کے تحت چل رہی ہیں وہ اہل تشیع ہیں, اور اہل سنہ کا کوئی انہیں خیال ہی نہیں, آبادی اکثریت پر مشتمل ہے. فرق صرف اتنا سا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کی کراچی میں, اور انہوں نے سختی سے کہا کہ ہم اپنی مسجدیں, اپنے جمعے اب شروع کر رہے ہیں, ہم نہیں مانتے. ان کے لہجے میں ترقی تھی. معتقی عثمانی صاحب نے باقاعدہ خط لکھا ہے جس کا پرنٹ موجود ہے, حضرت نے فرمایا ہم جمعہ شروع کرنا چاہیے اور یہ, اور زندگی ایسے نہیں چل سکتی, اور گورنمنٹ کی جو ایس او پیز ہیں اس کا خیال کرنا چاہیے. ہم جو کہیں دور ان کے خادم ہیں, ہمیں زیادہ غیرت آئی کچھ پٹھان ہونے کی وجہ سے بھی, اور کچھ اس وجہ سے بھی کہ وہ حضرت مجدد الف ثانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے ان کے زمانے میں سامانہ ایک جگہ ہے انڈیا میں سرہند کے قریب, سامانہ کے قاضی صاحب نے عید کی نماز پڑھائی, اور عید کی نماز میں خلفۂ اربع رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا, سیدنا ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا. حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے سامانہ کے مشائخ اور علماء کے نام خط لکھا, انہوں نے فرمایا کہ یہ حرکت کہ اہل السنہ کے مجمع میں خلافت راشدہ کا نام نہ لیا جائے اور خلفائے راشدین کا تذکرہ چھوڑ دیا جائے, کوئی نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ باطنش خبیصس, اس کے اندر بغض بھرا ہوا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا. اس لیے مشائخ اور علماء سامانہ کو چاہیے کہ برطرف کروائیں اس قاضی. یہ دین کی غیرت ہے, یہ تعصب دین پہ پختگی ہے اپنے مسلک پہ. یہی کچھ حضرت مجدد رحمت اللہ ایک جگہ یہ لکھا, ایک جگہ انہوں نے خود فرمایا, کسی نے خط لکھ دیا کہ مسئلہ یہ بنیادی طور پہ شروع ہوا کہ غیب اور شہادت کیا ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے آپ کے لیے جو ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں تو یہ شہادت ہے, اور آپ کے گھر میں کیا کھانا پکا ہے اور ہمارے گھر میں کیا پکا ہے, یہ آپ کے لیے غائب ہے, وہ میرے لیے غائب ہے. آپ کے بچے اس وقت کہاں ہیں, یہ آپ کے ہمارے لیے غائب ہے. جو آنکھوں سے اوجھل ہے سو غائب. اللہ کے لیے کیا چیز غائب ہے؟ کچھ بھی نہیں. ابن عربی رحمت اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اللہ تعالی کے لیے کوئی غیب نہیں ہے, اور اس کے لیے سب شہادت ہے. حضرت مجدد رحمت اللہ آئے تک جب یہ جملہ پہنچا, کسی نے لکھا ہے کہ حضرت یہ وہ کہتے ہیں مجدد رحمت اللہ علیہ لکھا ہے کہ استماع امتثال ان سخنان اصلاً تاب نیست، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ایسی باتوں کو سنیں. عالم الغیب و شہادہ، اللہ خود کہتا ہے کہ میں شہادت کو بھی جانتا ہوں اور غیب کو بھی جانتا ہوں، ابن عربی ہوں یا کوئی ہو. اور دوسرا نام لیا عبد الکبیر یمنی کا، کسی نے لکھا حضرت وہ بھی یہ کہتے ہیں، حضرت مجدد رحمت اللہ لکھا ہے کہ ابن عربی ہوں یا عبد الکبیر یمنی ہوں، میں جب ایسی باتوں کو سنتا ہوں تو میری سننے کی تاب جواب دے جاتی. بے اختیار رگ فاروقی ہم در حرکت میں آئے، میری نسل فاروقی ہے اور فاروق اعظم کا خون جوش مارتا ہے. فرصت تعویل و توجی نمی دہن، اور مجھے اتنی بھی فرصت نہیں دیتی میری غیرت کہ میں اس کی تعویل اور توجیحات کرتا پھروں. فتوحات مدنیہ از فتوحات مکیہ مستغنی کرتا ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات مدنیہ مدینہ منورہ کی زندگی نے ابن عربی کی فتوحات مکیہ کتاب سے بے نیاز کر دیا ہے. مارا بنس کا رس نہ بفس، ہمیں نصوص سے کام ہے کتاب و سنت سے، اس کو ہم دیکھیں گے یا فصوص الحکم ابن عربی کی بیٹھ کے پڑھیں گے. ان قدر بس نیست کہ معیشہ را معذور دارم، اتنا کافی نہیں ہے کہ میں ان صوفیوں کو معذور سمجھوں. وہ ملامت نمی کنیم، اور ہم انہیں ملامت نہ کریں، میں برا بھلا نہ کہوں ایسے صوفیوں کو، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ ایک جگہ لکھا ہے کہ انجا کولے بھی یوسف ابو حنیفہ حجت است، ہمیں ابو یوسف اور امام محمد ابو حنیفہ کا قول چاہیے، ان صوفیوں کی بات نہیں چاہیے. تو یہ وہی غیرت ہے بھئی، آپ ایک طرف سب کو آزادی دے رہے ہیں، ڈاکٹرز کے کہنے پہ ہم کرونا وائرس کی وجہ سے اپنی نمازوں تک میں تبدیلی کر رہے ہیں، اور اب نماز سے بڑھ کے جب عقیدے کی بات آ جائے گی تو کرونا وائرس میں مبتلا ہوگے تو مر جائیں گے نا، کوئی پرواہ نہیں، مرنے دو. ہم کیوں بزدلی کا مظاہرہ کریں؟ اس وجہ سے ہم نے کہا عید پڑھیں گے بھی اور پڑھائیں گے بھی، تاکہ انہیں پتا چلے کہ یہ ان کا بیج بویا ہوا ہے، یہ انہوں نے شروع کیا ہے فرقہ واریت. وہ صاف کہتے تھے کہ بھی ہم اس کو اجازت نہیں دے سکتے، نہ ادھر نہ ادھر، ختم ہوگی بات، پہ انہیں نہیں دی تھی کچھ بھی نہیں، یہ زیادتی ان کی ہے. اس لیے بھیا جتنے دوستوں نے یہ کہا نا، وہ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور وہ یہی ہے. اور ایک مذہب کی بات، دوسری بات، اس سے آپ اتفاق کریں یا نہیں، یہ تماشا ہے کیا؟ ہمیں بھی کچھ سمجھائیں. ہم عینی طور پر اس بات کی شہادت دینے کو تیار ہیں کہ انتقال ہوا ہے کسی آدمی کا، اور دل کے دورے سے انتقال ہوا ہے، اور پولیس پہنچ گئی کہ تم ہم سے اتنی لاکھ روپے لے لو اور میت ایک دن کے لیے ہمیں دے دو، اور لکھواؤ کہ کرونا سے انتقال ہوا. کیوں بھائی؟ وجہ دل کا دورہ ہے، انتقال ہو گیا، اور اس کے وہ رسا سے اصرار ہے کہ آپ تحریر کروائیے اس بات کو کہ کرونا سے انتقال ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں تھا کرونا، اس مرض کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، یہ جھوٹ چل رہا ہے. کراچی والوں سے پوچھیں، انصار برنی ٹرسٹ جو ہے نا، ان کے جو بیٹے ہیں صاحبزادے، انہوں نے بھی یہی کچھ کہا جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں. انہوں نے ریکارڈنگ کرائی ہے باقاعدہ کہ کراچی میں یہ ہو رہا ہے. میت دے دیں کچھ دیر کے لیے اور ہم آپ کو واپس دے جائیں گے، اور کہیے کہ کرونا سے ہوئے. یہ کیا ہے؟ کیا اس پر جب ہم خود عینی شاہدوں اور دیکھیں ان چیزوں کو، تو ہمیں یہ سوچنے کا حق نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ سارا دنیا میں پیسہ مانگنا ہے لوگوں کے نام پہ، یہ ڈرامہ اس لیے رچایا جا رہا ہے. کرونا یقیناً ہے، اس پیمانے پہ نہیں ہے جس پیمانے پہ آپ شور مچا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں اور رپورٹس باہر کی دنیا میں بھیجیں تاکہ اور زیادہ پیسہ آئے. ہم ان ارباب اقتدار سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا عوام ڈھول ڈنگر ہیں؟ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا پالیسی چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، آنکھیں بند کر کے بس جدھر چاہو چلا دو، ایسے نہیں ہیں. کچھ لوگ سوچتے بھی ہیں، کچھ لوگ حقائق پر بھی غور کرتے ہیں، انہیں بھی اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ جس حد تک وہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہہ سکتے ہیں وہ کہیں، نہیں تو اپنے شبے کا اظہار تو کریں نا، اتنی تو اجازت دیں، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ دوسری بنیاد ہے، جس بنا پر نہ نماز پڑھو نہ جمعہ پڑھو اور عید بھی نہیں پڑھنی، اور عید پہ بھی اتنے اتنے فاصلے رکھنے. پھر تیسری بات ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ اگر یہ کرونا اور سب چیزیں اتنی ہیں، 21 رمضان کو جلوس نکلے تھے اہل تشیع کے، اور ہمارے ان بھائیوں کا جو بھی عقیدہ ہے، بہرحال ہے، عقیدے کی بات نہیں ہے، آج شوال کے تقریباً 10 ہونے والی ہے، اب ان 20 دنوں میں کتنے کیسز سامنے آئے ہیں، کتنے سادات کرام ہیں، کتنے ہمارے بھائی اہل تشیع میں سے ہیں جنہیں کرونا ہو گیا، 13-14 دن بعد سمٹم ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں نا، عید کے مواقع پہ باوجود پابندیوں کے سینکڑوں کے مجمع ہوئے ہیں، سینکڑوں کے، ہم نے خود جہاں عید پڑھائی ہے وہ لوگ یقینی طور پہ 100 سے زیادہ تھے، نہ کوئی اس میں مبتلا ہوا ہے، نہ کسی کو ایک چھینک تک آئی ہے، نہ بخار ہے، نہ کچھ ہے، نہ کوئی رپورٹ. یہ سب صورتحال مشکوک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اس بنا پر ہم نے کہا ہم عید پڑھیں گے بھی اور پڑھائیں گے بھی، کہ اگر کسی اور طبقے کو آپ چھوٹ دے رہے ہیں کہ ملک میں فیصلے ان کے چلیں، اور آپ اللہ کی توحید کا ہمیشہ کہتے رہے، اس توحید کو آپ چھوڑ دیتے پرواہ نہیں، ہونی تو چاہیے تھی، وہ بھی ختم ہو بات. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے سامنے جب سالانہ رپورٹ آئی تو انہوں نے تاریخ میں آتا ہے کہ ایک ہندو کی ترقی کے لیے فرمایا کہ اس کو اتنے ہزار سپاہ اس کے انڈر دے دی جائیں، تو کسی نے کہہ دیا کہ وہ ہندو ہے، تو اورنگزیب نے گھورا اسے دیکھا ناراضگی سے اور فرمایا مذہب کا اس میں کیا دخل ہے؟ تب یہ کہ ایک آدمی شجیع ہے، بہادر ہے، وہ اپنے فیلڈ میں اگر اچھا ہے تو اس کے فیلڈ کو چل لے، جبرن کسی کو مسلمان تو نہیں بنانا، کم سے کم اتنی پالیسی تو رکھیں کہ ہر طبقہ آپ سے رجوع کر سکے، آپ جا کر امام زامن بندوائیں، آپ جا کے قبروں پہ سجدہ کریں. یہ سب چیزیں کیا بتاتی ہیں سوائے اس کے کہ اہل السنہ کا کوئی احساس نہیں ہے، ملک میں جو مرضی ہوتا رہے، فرقہ واریت پھیلتی رہے، لوگوں کے عقیدے تک پہ بات چلی جائے، صدر مملکت جو ہمیشہ فرماتے رہے کہ اس تصوف پہ انہیں بڑا اشکال ہے، اور تصوف میں یہ اور صوفیہ نے یہ کیا، اور ان کے سامنے ایک ایسی حرکت جسے ہم چھوٹا شرک سمجھتے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ نے باب باندھا ہے نا، کفر دون کفر، ایک کفر بڑا ہوتا ہے، کفر چھوٹا ہوتا ہے، ایک شرک بھی بڑا ہوتا ہے، ایک شرک بھی چھوٹا ہوتا ہے. امام زامن باندھنا یعنی امام ضمانت دیتے ہیں آپ کو کہ یہ آدمی بخیریت سفر سے واپس آئے گا، اس پہ تو کوئی اشکال نہیں ہوتا، صدر مملکت ہنس بھی رہے ہیں، خوش ہیں، صوفیہ ہی بھی اشکال رہ گیا تھا. اتنی نہ بڑھا پا کیے داما کی داستان، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کو بات دیکھ، جو اس منصب پہ وہ حضرات فائز ہیں، وہاں پہنچ کر مذہبی تعصبات کو ہوا دینا اور آغاز کرنا قطعاً مناسب نہیں ہے بھیا. پھر اس وقت ہمیں مناسب یہی لگا کہ ہم بھی اللہ تعالی کی توفیق سے اس غیرت کا مظاہرہ کریں اور بتائیں کہ ایسے نہیں چلے گی، جس سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرے گا. یہ وہ بات تھی جو بنیادی طور پہ اشکال پیدا کر رہی تھی کہ کیوں آخر ہم نے جمعے اور وغیرہ کے متعلق پہلے کہا کہ ڈاکٹرز کی اور پھر کہا کہ یہ کریں. حالات کی تبدیلی کے باعث ہے، اور حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں اس کے جو اثرات اور نتائج ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ بات، اور ہم تو کسی کھاتے شمار میں نہیں ہیں، حضرت مولانا تقی صاحب نے اور حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو کچھ کیا ہے وہ بھی دیکھ لیا جائے. دوسری بات ایک اور بھی عرض کریں آپ سے. ہم نے بھیا اگرچہ یہ کہا ہے کہ عید کی نماز گھر پہ نہیں پڑھنی چاہیے, کچھ علماء کا فتویٰ یہ بھی ہے, ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ آپ اس پہ عمل کر لیں اور اس پہ عمل کر لیں, دونوں طرف علماء ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ عید کی نماز گھر پر پڑھی جا سکتی. فقہائے احناف نے جو لکھا ہے نا کہ عید کی بھی شرائط وہی ہیں جو جمعے کی ہیں, تو یہ ایک جملہ آپ کو کتابوں میں ملے گا, یہ جملہ اس طرح سے پورا نہیں ہے, اجمالاً بس ایک بات کہی گئی ہے, بس ایک فقرہ کہا گیا ہے, لکھا گیا ہے, تفصیل نہیں دی گئی. تفصیل پھر بڑی کتابوں میں ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جمعے کے لیے ضروری ہیں, عید کے لیے ضروری نہیں ہیں. مثلاً جمعے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی کو بھی روکا ٹوکا نہ جائے, روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے, لوگ آزادانہ آئیں جمعہ پڑھیں اور جائیں, اسے کہتے ہیں فقہا کی اصطلاح میں اذن عام, یعنی عام ہر آدمی کو اس کی اجازت ہے کہ وہ آئے اور جائے, عید میں اذن عام نہیں ہے, وہاں وہ شرط نہیں ہے. کیوں نہیں ہے یہ تو فقہی بحث ہے, لیکن عید کی نماز میں اگر کچھ لوگ کھڑے ہیں اور عید کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں دیتے تو عید کی نماز ہو جائے گی, یہ فقہا نے تصریح کی ہے. دوسری شرط جمعے میں وہ کہتے ہیں کہ امام کے علاوہ تین نمازی اور ہو, اور جہاں آیا ہے تعلق اس کا عید کا تو شامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام کے علاوہ ایک آدمی بھی کافی. پھر اگرچہ بڑا نام ہے, ممکن ہے آپ جانتے ہو کہ انہوں نے یہ کہا ہے اور کہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے, کسی کا نام لیے بغیر اگرچہ وہ بہت بڑے ہیں, ان کے پاس بھی فقہی جواز ہوگا جو انہوں نے فتویٰ دیا ہے, لیکن تہاوی میں اور کتابوں میں یہ حدیث آتی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب اپنے شہر کی مسجد میں طائف تھا یا بصرہ تھا, یہ دیکھنا چاہیے, وہ اپنے ہاں جو عید کے لیے نہیں جا سکتے تھے تو اپنے خدام گھر کے مردوں کو جمع کر کے وہ وہیں عید اپنے گھر پہ ہی پڑھا لیا کرتے تھے. اس وجہ سے جن لوگوں نے بھی عید کی نماز گھر پہ پڑھی ہے کوئی حرج نہیں ہے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ بات ثابت ہوتی ہے, حدیث سے پتہ چلتا ہے, خود حنفی فقہا خود اس بات کے قائل ہیں کہ عید کی نماز گھر پہ پڑھی جا سکتی. صاحب البحر الرائق نے اس پر کافی تفصیل سے لکھا ہے, اور ہم نے گلزار صاحب کو کہا تھا کہ ان کے بیٹے قاسم نے ہماری اس بات پہ, قاسم صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ فقہا نے تو یہ لکھا ہے, جو جمعے کی شرائط ہیں وہ عید کی بھی ہیں, تو اس وقت ہم نے ان سے عرض کیا تھا کہ آپ سے ذرا دیکھ دیجئے, تو ان کی خدمت میں بھی یہی عرض ہے کہ جمعے اور عید کی شرائط میں جو مختلف چیزیں ہیں اس پہ وہ غور فرما لیں, کیونکہ وہ دارالعلوم کراچی میں افتاح میں تخصص کر رہے ہیں, کل آپ کے ہاں آئیں گے فتویٰ دینے کا اہل, اللہ تعالیٰ انہیں بنائے, اور حقیقت میں جو فتوے کا منصب ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان فرمائے, مگر یہ تشریح اس لیے کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے عید کی نماز ہمارے کہنے پہ بھی گھر میں پڑھی ہے بالکل ٹھیک کیا ہے, ہمیں پورا اطمینان ہے. اس فتوے ایسے آسان نہیں ہوتے بھیا, امام نبوی اور ابن قیم نے لکھا ہے توقیعاً عن رب العالمین, اللہ تعالی کی نیابت میں دستخط کرنا ہے, اللہ کا اپنے آپ کو نائب سمجھتے ہوئے دستخط کرنا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین میں سے دو قاضی جہنمی ہیں. قاضی اور مفتی میں کیا فرق ہے؟ مفتی فتویٰ دیتا ہے کہ یوں ہونا چاہیے, قاضی کہتا ہے کرو, اس کے بعد اس کی بیک پہ گورنمنٹ ہوتی ہے نا, وہ نافذ کرتا ہے, ورنہ قاضی اور مفتی میں کیا فرق ہے؟ دو مفتی جہنم میں جائیں گے. یہ اتنی اہم ذمہ داری ہے, بہت سوچ سمجھ کے بات کہنی سننی پڑتی ہے, تو اس لیے شرعی مسائل میں آپ کے پاس کوئی دلیل ہو, ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے آپ ہم سے اختلاف کریں, ہم بحث کریں, ہم علمی دلائل ایک دوسرے کے سمجھے کہتے ہیں نظر کہ وہ کتنا پڑھا لکھا ہے. کبھی کبھی ایک جملہ جو کچھ بھی نہیں پڑھا لکھا ہوتا اس کا ایک جملہ بھی جو ہے نا وہ سارے فتوے کی تبدیلی میں معاون ثابت ہوتا ہے. تو یہ دوسری بات عرض کرنی تھی آپ سے کہ عید کی نماز جن لوگوں نے گھر پہ پڑھی ہم سے بھی بات ہوئی الحمدللہ وہ ٹھیک ہے اس پہ کوئی اشکال نہیں. اب آپ فرمائیے.
جی السلام علیکم مفتی صاحب. اس میں خالد بات کر رہا ہوں. ایک کوشچن جو ہے وہ جو پہلے مسئلے کے اوپر حکومت کی طرف سے سرپرستی کی گئی ایک خاص طبقے کی, تو مفتی صاحب وہی طبقہ جو ہے وہ آج سے چند سال پہلے جو ہے وہ حکومت بھی چلا رہے تھے, تو اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علماء کا اس وقت کیا سٹینس تھا؟ اسی طبقے کی حکومت تھی تو اس وقت علماء کا کیا سٹینس اس وقت تھا, اور ابھی یہ جو انہوں نے ایک خاص سچویشن کے اندر انہوں نے جو حکومت نے جو ایک طبقے کی حمایت کی, تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک جگہ وہ طبقہ حکومت میں ہے, دوسری جگہ پہ وہ حکومت والوں کو انفلوئنس کر رہا ہے.
جو طبقہ حکومت میں ہے اور جو طبقہ انفلوئنس کر رہا ہے ان کے پیچھے کچھ اور طاقتیں بھی ہیں جن تک ہماری رسائی نہیں. چاہتے ہیں سو آپ کریں, ہم کو بس بدنام کیے. وہ جو ان سے بھی پیچھے طاقتیں ہیں نا بات ان تک پہنچتی.
جی کیونکہ اگر مفتی صاحب وہی ایک طبقہ جو کہ ابھی انفلوئنس کر کے حکومت سے کام کروا رہا ہے لیکن وہی حکومت میں تھا, تو اس وقت علماء کی ذمہ داری اس وقت کیا تھی؟ جیسے ابھی آپ نے پورا ایک سیناریو آپ نے بتایا کہ جب ان کی حکومت کے اوپر انفلوئنس ہو گیا لیکن وہی حکومت میں تھا تو وہ اپنی پالیسی اس وقت بھی چلا رہے تھے, تو اس وقت علماء کا کیا سٹینس؟
اس وقت بھی علماء نے صحیح بات کی, ان کا یہ صحیح ہے یہ غلط. اب بھی یہ صحیح ہے یہ غلط. مفتی منیب الرحمان صاحب نے بہت کھل کے اس بات پر اظہار کیا, بلکہ پاکستان میں اگر سب سے اچھا اور مضبوط موقف تھا تو مفتی صاحب ہی کا تھا. ان سے جن کے مسلک کا اختلاف ہے ہوا کرے, مگر مفتی صاحب نے بغیر کسی جھجک کے بات کی کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, اور نتیجہ یہ کہ اب ہم بھی ایسے ہو رہے ہیں کر رہے ہیں. تو اس وقت بھی اب بھی اسی کہ مفتی صاحب شخصیت ایسی ہیں کہ ان پہ ہاتھ ڈالنا آسان نہیں نا. وہاں تک صاحب پہ ہاتھ ڈالنا کچھ آسان بات ہے. تو نظرات نے بڑی دیانتداری سے سنجیدگی سے بہت مناسب الفاظ کے ساتھ اپنے موقف کا اظہار کیا. لڑنا تھوڑا ہی ہے, کوئی قوت تھوڑا ہی ہے جسے کسی کو ٹکرانا ہے, لیکن اس سے بھی گزر جائیں اور سچی بات مناسب الفاظ میں بھی نہ کہیں پھر کیا کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. جی وعلیکم السلام. جی جی
حضرت آپ نے فرمایا کہ اس میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں حکومتی حرکتوں کی وجہ سے, اس کے پیچھے ان کا جو بھی موقف یا ان کی حاصل کردہ وجوہات ہیں وہ اپنی جگہ. لیکن حضرت کچھ ڈاکٹروں کے حوالے سے چونکہ سورس آف انفارمیشن تو اس وقت عجیب واٹس ایپ وغیرہ ہی بجی ہے, ڈاکٹروں کے حوالے سے بات آتی ہے کہ وہ بار بار اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں رہیں, یہ بیماری اصل ہے اور اس بیماری کا پھیلاؤ ہے. اس کے برعکس دوسرے طبقے سے یعنی عوامی طبقوں سے اس قسم کی ویڈیو آ رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر مار رہے ہیں, اس سے ایک عجیب انتشار کی فضا پھیل رہی ہے. اس میں اگر یہ بات حقوق و شبہات کی مزید تقویت پہنچائی گی تو اس سے حضرت انارکی پھیلنے کا خدشہ
بالکل ہے. بھیا ہم اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتے, ہمیں پتہ ہی نہیں سچ کیا ہے. مطلب ہمیں تو اگر پتہ چلے کہ ان حالات میں جو کچھ بتایا جا رہا ہے تعداد مریضوں کی وہ سچ ہے یا ڈاکٹرز اصل میں کیا کہہ رہے ہیں, ان کی آواز کیا ہے, انہوں نے کیا کہا ہے. ڈاکٹرز اور معیشت کے ماہرین جو ہیں وہ بھی تو مل بیٹھے نا جی, ان کو بھی تو بٹھانا چاہیے کہ بھئی ڈاکٹر صاحب آپ کی رائے یہ ہے, معیشت اس وقت یہ کہہ رہی ہے, اکانومی میں یہ ہے, آپ دانی صاحب دو باتیں، ایک بات تو ہماری رہ گئی ہے ہم اس سے پہلے پورا کر لیں، میڈیکل کا جو ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات وہ بات ارشاد فرمائی جو اس زمانے کے طب کی عروج پہ تھی، آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ سارے فقہا کہتے ہیں، فتویٰ بھی اسی پہ دیتا ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اب جدید میڈیکل کہتی ہے کہ آنکھ میں اگر دوا ڈالیں گے تو وہ اندر تک حلق تک پہنچے گی، وہ ایک نظام اللہ نے ایسا رکھا ہے، اس سے اصولاً روزہ ٹوٹ جانا چاہیے. اب دیکھیں نا کتنا فرق آیا. لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے خود یہ بات ثابت ہے، اس لیے وہاں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، بس انہوں نے فرما دیا ٹھیک ہے، لوگوں کی آسانی ہے ٹھیک ہے. روزے میں انجیکشن اگر لگایا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. دیوبندی مکتبہ فکر کے جتنے علماء ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا، کیونکہ جن ذرائع سے کوئی چیز اندر جانی چاہیے وہ نہیں جا رہی دوا، تو لہذا روزہ نہیں ٹوٹتا. مفتی منیب الرحمان صاحب نے فرمایا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مفتی صاحب نے کہا کہ یہ روزے کی روح کے خلاف ہے. ایک آدمی ڈرپ لگائے ہوئے لیٹا ہوئے، ایک آدمی طاقت کے انجیکشن لگوا رہا ہے اور روزہ اس نے رکھا ہوا ہے، تو جو روزے کی پیاس، ایک سختی، ایک طہارت کا تصور، ایک اللہ کی بندگی کا، انہوں نے کہا یہ روزے کی روح کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے. اب دونوں طرف علماء ہیں، دلائل. ایک بات یہ اس وقت کہنے سے رہ گئی. دوسری بات یہ کہ جو آپ فرما رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی. ہم بھی ایسے ہی معذور ہیں معاشی طور پہ. ہمیں یہ پتا ہے اس مرتبہ جو عید آئی ہے، ایسے لوگ، یہ پہلے بھی ہوا تھا اب بھی ہوا ہے، ایسے لوگ جو مدارس کو چندہ دیتے تھے، جو زکوٰۃ نکالتے تھے، ان کے فون آ رہے ہیں کہ 10,000 دے دیں، 20,000 دے دیں، عید گزر جائے دکان کھلے گی تو میں آپ کو لوٹا دوں گا. اور 10,000 ان کے لیے ایک دن کے دو گھنٹوں کی مار ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے. وہ لوگ سفید پوش ہیں، کہتے ہیں جی کیا کریں، دکانیں کھل نہیں رہی اور یہ چیز ہو رہی ہیں. اب اس موقع پہ حکومت، معاش کے جو ماہرین ہیں وہ، ڈاکٹرز، ملک کے بہی خواہ، ان سب لوگوں کو بیٹھ کے ہم عوام کے متعلق لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے کہ کیا کریں. لیکن جو لائحہ عمل اب تیار ہوا ہے اس پہ ہم سمیت لوگوں کو کوئی اطمینان نہیں ہے. آپ دیکھیں بازار بھرے پڑے ہر جگہ، ہر جگہ مالز بھرے پڑے، گلیاں اور سڑکیں بھری پڑی ہیں، اور بے تحاشا افراد ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں. دفعہ 144 کمشنرز نے لگا رکھی ہے، کوئی کراچی، لاہور تو بالکل ہی، اسلام آباد میں تو پھر بھی کچھ ہے، وہاں تو بالکل لوگوں نے سر پاؤں سے اتار دیا اس مسئلے میں قانون کا احترام. اور کچھ کہتے ہیں کچھ نہیں یار، ہم کیا کریں. پچھلے دنوں پورا وقت کیا تھا رمضان میں، مفتی نعیم صاحب کے پاس کام ساتھ کچھ کریں، ہم لوگ کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے کمائیں گے، کیا ہوگا. تو یہ بھی تو حقائق ہے نا جی، کہاں جائیں، کیا کریں، یہ تو ان کے سوچنے کی باتیں. اور فرمائی.
جی مطلب ایک ٹاپک سے ہٹ کے ایک بات
ضرور،
شہزاد جو ہیں یہ کال پر ہیں، ان کو کچھ کوشچن پوچھنا تھا.
جی
شہزاد بھائی سکتے ہیں.
السلام علیکم استاد.
وعلیکم السلام. جی ارشاد.
مصحف یہ ڈاکٹر فرد ہاشمی خاتون ہیں جو درس وغیرہ اور دینی بات جو کرتی ہیں اور سوشل میڈیا پر کافی وہ پاپولر ہیں اور مڈل ایسٹ میں بھی کافی پاپولر ہے، وہاں کی گورنمنٹ بھی سپورٹ ہے، ان کا انسٹیٹیوشن ہے کار الغذا کے نام سے. تو ان کے متعلق معلوم کرنا تھا، ان کو سننا کیسا ہے، اور اگر ان کو سننا ٹھیک نہیں ہے تو جو ان کے سننے والے ہیں ان کے لیے کچھ بات کر دیں اگر ایسا معاملہ ہے.
بھیا بہت آسان بات ہے، وہ اہل حدیث کے مسلک کی ترجمان ہے، حنفی فقہ کی نہیں. اس لیے وہ جتنے بھی مسائل بتاتی ہیں وہ اہل حدیث کے مسلک کے مطابق بتاتی ہیں. ان کے نزدیک مثلا کوئی مسئلہ لے لیں, ہمیں ان سے ملنے کا تو نہیں لیکن ایک مقام پہ ساتھ کام کرنے کا اس طرح سے اتفاق ہوا کہ ایف ایم 100 میں ان کے بیانات بھی ہوتے تھے, اس کے لیے ریکارڈنگ کراتی تھی, ہم بھی اسی زمانے میں تھے. ایک عمومی طور پہ دین کی دعوت ہے, اللہ کی کتاب کا پڑھانا ہے, ترجمے کا پڑھانا ہے, ایک الگ چیز ہے. ہم نے اس وقت بھی بالواسطہ درخواست ان سے کی تھی کہ فقہی مسائل میں دخل نہ دیں. فقہی مسائل چونکہ اس وقت بھی اس ملک میں, ہندوستان میں, اس سارے خطے میں حنفیت کا اثر ہے یقیناً, اور فقہا کی حنفی فقہا کے پیروکار بہت زیادہ ہیں. جب آپ کوئی ایسی بات کریں گی تو کنفیوژن کریٹ ہوگی. وہ مسلکاً اہل حدیث ہیں. اہل حدیث حضرات کے نزدیک ناپاکی کی حالت میں بھی قرآن کریم کو چھونا جائز ہے. ہمارے نزدیک قرآن کریم تو درکنار, جو اس کے اوپر کپڑا لپٹا ہوا ہوتا ہے, اگر قرآن اس کپڑے میں ہے تو بھی اس کا چھونا ناجائز ہے. یہ ہے بنیادی بات. وہ اپنے مسلک کے مطابق فتویٰ دیتی ہیں, وہ ان کی ذمہ داری ہے. لیکن حنفی فقہا نے جو کچھ لکھا ہے یا جس حنفی فقہ پہ لوگ عمل کرتے ہیں وہ اس کے برعکس ہے. اگر کوئی شخص حنفی فقہ پر عمل کرتا ہے تو اسے ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اہل تشیع کے ہاں, اہل تشیع کا اور ہمارا یقینی طور پہ بہت سی چیزوں میں اختلاف ہے. مثلا ان کا عقیدہ ہے کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہمارے نزدیک جادو کی حقیقت ہے, لوگوں پہ جادو ہو سکتا ہے, کوئی کرنے والا ہو تو کر سکتا ہے. ان کے نزدیک نماز جمعہ سوائے امام کے, امام معصوم کے, کسی کو حق نہیں ہے کہ جمعہ قائم کرے. اہل تشیع میں جتنے لوگ بھی جمعہ قائم کر رہے ہیں اور ظہر چھوڑ رہے ہیں, یہ گناہ کی بات. اسی لیے ان کے ہاں ہے کہ حضرت مہدی جب تشریف لائیں گے تو پہلے جمعے میں ہی فرمائیں گے کہ جنہوں نے میرے منصب میں دخل دیا تھا, میرا حق تھا امام معصوم کا کہ لوگوں سے جمعہ کروائے, جس نے بھی جمعہ پڑھا ہے میرے اس منصب میں دخل دیا ہے, اٹھو میرے سپاہیوں اور سب سے پہلے انہیں قتل کرو جو جمعہ قائم کرتے رہے ہیں. تو لہذا فریق دوسرا فریق جو ہے یعنی اہل السنہ, ان کا قتل عام اس پہ ہوگا. ہم نے خود دیکھا مفتی جعفر صاحب کو, گجرانوالا کے تھے, اہل تشیع میں سے تھے, قرآن پاک تو انہوں نے ترجمہ بھی کیا ہے, بڑے صاحب علم, اپنے مسلک کے بہت بڑے علماء میں سے تھے. مفتی صاحب نے پوری زندگی نہ جمعہ پڑھا نہ پڑھایا. 87 میں ضیاء الحق کے دور میں, 87 میں نہیں 79 میں, بہرحال جب وہ زکوٰۃ کا مسئلہ چلا تھا تو اسلام آباد تشریف لائے تھے. پورا اسلام آباد اہل تشیع نے بلاک کر دیا تھا, وہ سب تشریف لائے تھے یہاں, اس موقع پہ ان کی زیارت بھی ہوئی. مفتی صاحب برملہ کہتے ہیں کہ بھائی جمعہ نہیں ہے, واجب تخیری ہے یا واجب عینی ہے یا فقہی بحث ہیں, وہ ان کا اپنا مسلک. اب ان کو سن کے کوئی آدمی اگر یہ کہے گا کہ میں حنفی ہوں اگرچہ لیکن میں جمعہ نہیں پڑھوں گا تو غلط بات کرے گا. یہ عربوں کا مسلک بھی ایسا ہی ہے. دو باتیں ہیں اس آپ کے سوال کے جواب سے ہٹ کے ہم عرض کریں آپ سے. ایک تو دنیا میں اس وقت اسلام پر تبصرہ کرنا, قیادت کرنا, اسلام کو بیان کرنا, یہ ان لوگوں نے شروع کر دیا ہے جو بنیادی طور پر اس زبان کو بھی نہیں جانتے جس زبان میں اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے, جس زبان میں حدیث ہے. آپ سوچیں نا, ایک بچے کو انگلش ہی نہیں آتی اور وہ کہتا ہے میں میڈیکل کالج میں, میڈیکل کالج والے میرے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں, میں ڈاکٹر سے زیادہ جانتا ہوں, مجھ سے پوچھو بلڈ پریشر کا مرض کیا اور مجھ سے پوچھو شوگر کی میں کیا کیسے دوائی ایڈجسٹ کرنی چاہیے. کوئی کہے حضرت دو لفظ تو آپ انگلش کے بول نہیں پاتے اور آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کیسے لوگوں کو چاہیے کہ علم حاصل کریں, پڑھیں, تعلیم حاصل کریں, عربیت جانیں, فقہ جانیں، کتاب و سنت کو پڑھیں، اپنی زندگیاں لگائیں، بسم اللہ، وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اتھینٹیسٹی ہونی چاہیے کہ یہ شخص اسلام کی نمائندگی کر سکتا ہے. عمومی طور پر اس وقت مفتی حضرات کم رہ گئے ہیں، فتوے کے اہل لوگ کم رہ گئے ہیں، اور اسلام پر سب وہ لوگ آرا دے رہے ہیں جنہوں نے کبھی بھی، جن کی اصل ماخذ تک رسائی نہیں. اب دیکھیں نا، اسلام اب تک جتنا بھی بیان ہوا ہے، یہ عربی میں بیان ہوا ہے یا فارسی میں ہوا ہے، 1400 سال، 1500 سال گزر گئے، کوئی تیسری زبان دنیا میں نہیں ہے جو یہ کہے کہ اس میں کتاب و سنت آیا. یہ تو 77 کے بعد تفسیریں آنا شروع ہوئی ہیں، 70s بھی تفسیریں آنا شروع ہوئی ہیں. چلیے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ کی تفسیر آ گئی، پھر تفہیم القرآن، پھر تدبر قرآن آ گئی، پھر بریلوی حضرات میں سے آ گئی. اس سے پہلے یہ تفسیریں کہاں کی، اور وہ بھی کوئی 5 جلدوں میں، کوئی 7 جلدوں میں. عربی زبان کو جب آپ دیکھتے ہیں تو 20-20 جلدوں میں ایک تفسیر ہے. ہم میں کوئی اب تک احساس نہیں ہے کہ ہم میں بچے اوریجنلی انگلش کو جانتے ہوں، اوریجنلی انگلش میں لکھے ہوں. کوئی 20-25 جلدوں کی کوئی تفسیر انگلش میں بھی دو یار، انگریزوں تک پہنچے، انہیں پتا چلے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اسلام کا موقف کیا ہے. ہم اس میدان میں، دعوت میں اب تک اترے ہی نہیں. اب تک اسلام کے اصل سورسز عرب ہے، عربی ہے، پرشین ہے، کیونکہ پرشین پہ 900 سال، 1000 سال کام ہوا ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ زمانے میں عراق، ایران وغیرہ، یہ سب غزنہ اور یہ افغانستان فتح ہو گئے تھے، وہاں کے لوگ پرشین تھے، انہوں نے پرشین میں سے منتقل کیا. اس لیے وہ اپنے مسلک کے لیے فتویٰ دیتی ہیں، ان کے مسلک والے میں 3 طلاق 1 ہے یا 3 ہے، وہ اپنے مسلک کے لیے فتویٰ دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ 3 1 ہے، تو ان کے لیے ہوگا بھائی، ان کے اپنے دلائل ہوں گے. لیکن کسی حنفی فقہ پہ عمل کرنے والے کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ ان سے استفادہ کرے. ایک بات تو یہ تھی کہ بنیادی طور پہ عربی نہیں آتی، دو باتیں ہم نے آپ سے کہا نا، عرض کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب کوئی چھوٹا بڑا نہیں رہا، کوئی چھوٹا بڑا نہیں رہا، کوئی ادب اور احترام نہیں رہا. دو چیزیں تو ہم نے خود ڈبو دی. کسی زمانے میں جب کہتے تھے کہ مفتی صاحب ہیں تو لوگ عزت احترام کو روک پڑتا تھا کہ یار بڑے علم والے ہوں، اور دوسرے جب یہ کہتے تھے کہ یہ فلاں کے مجاز ہیں، فلاں کے خلیفہ ہیں، فلاں نے انہیں بیعت کی اجازت دی ہے، تو ان کے تقویٰ اور طہارت کا احساس پیدا ہوتا تھا. یہ ہم لوگوں نے خود ہی ڈبو دی. اب ایک ایک شیخ کے 50-50، 200-200، 300-300 خلفاء ہیں، اور مفتی گلی محلے میں جدھر دیکھو اسے پتہ ہی نہیں ہے، صرف اردو کی کتابیں، وہ بھی دیکھ کے کیا کس کی مذمت کرے آدمی. لیکن دوسری صورتحال، دوسری قابل اعتراض چیز یہ ہے کہ لوگوں میں ادب احترام بالکل اٹھ گیا ہے. انہیں صرف یہ ہے کہ جو میں نے کہہ دیا بس یہ آخری چیز ہے، آخری حرف. ایسے نہیں ہے بھیا، اللہ نے لوگوں کو بھی، دوسروں کو بھی علم دیا ہے، ان کے دلائل ہیں، ان کی بات. اب پرانے فقہا کو دیکھیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں یہ اوسع ہے، یہ احوط ہے، یعنی زیادہ احتیاط اس میں ہے، تم عمل کرو، اور اگر اس کے کم احتیاط والے پہ عمل کر لو گے تو وسعت اور گنجائش اس میں بھی ہے، گنجائش یہاں بھی ہے، گنجائش وہاں بھی ہے. اسی لیے کہ فتویٰ اصل میں لوگوں کی سہولت کے لیے ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو جکڑا جائے، لوگوں کو فرض کوئی زیادتی، وہ لوگوں کی سہولت کے لیے. مڈل ایسٹ میں بھی اثر ہے بہت زیادہ. پھر انہوں نے جو قرآن کریم کا ترجمہ جب وہ پڑھا رہی تھی، صرف ترجمے تک جب وہ محدود تھی تو انہیں بڑا کام کیا. خواتین میں برقعہ ہمارے ملک میں انہوں نے عام کیا اس کو، یہ ان کی بڑی قابل قدر چیز ہے. اور ایک یہ جو انہوں نے تصور دیا خواتین کو کہ بھئی ایک سے زیادہ شادیاں جاؤ اور شوہر کو دوسری شادی بھی کراؤ، تیسری بھی کراؤ، اس رسم کو ختم کرو. یہ ان کا کارنامہ ہے, انہوں نے بڑا کام کیا. ان کے حلقے کی کئی خواتین ہم نے خود دیکھی اپنے شوہر کے لیے دوسرا رشتہ تلاش کرتے ہوئے, لیکن اس وقت بھی درخواست کی کہ آپ فکری مسائل میں نہ آئیں. بالکل اسی طرح جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے مناظرے کے میدان کے آدمی ہیں نا, انہوں نے کام کیا ہے, بہت اچھے جوابات بعض جگہ پہ, لیکن اس سے اتر کے جب وہ فقہی مسائل میں آئے تو انہوں نے وہی کچھ کیا جو ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے ہاں ہے. اور پھر اس پہ بھی ستم یہ کہ انہوں نے یزید کی تعریف اور یزید امیر المومنین اور کہنا شروع کیا, اور کچھ خیال نہیں رہا کہ پچھلی پوری امت, پوری امت کا موقف کیا رہا ہے, میں کیا کہنے جا رہا ہوں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو اصل کام تھا اس میں بھی خلل واقع ہو گیا. یہ ہیں چیزیں کہ کوئی چھوٹا بڑا اب رہا نہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں, خوش ہیں, بہت دنوں بعد نظر آیا.
جی بس میں ہوتا تو ہوں لیکن ذرا بیک گراؤنڈ میں رہتا ہوں, ذرا
غیر محرم.
جی حضرت آف ٹاپک کی بات ہے تھوڑی سی, لیکن آج کل کے دور کے اعتبار سے اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہو تو میں ذرا سا
جب بھی تو بیٹھا ہوا ہوں, آپ فرمائیں.
جی جیسے حضرت جب روپیہ کرنسی آئی تو اس وقت میں حرام حلال کا مسئلہ چلا, پھر تصویر کا زمانہ آیا اور فلمیں آنا شروع ہوئیں. فلم جو شروع میں آئی جس کے اوپر غالباً مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ فرمایا تھا اس وقت بھی کہ یہ عکس بندی ہے, اور آپ نے فوٹو میں اور مصور کی بنائی ہوئی تصویر, جو تصویر ہوتی ہے اس پہ آپ نے بہت زبردست یعنی بالکل کھول کے بیان کر دیا کہ دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے, اس میں مصور کا جو ہے تخیل شامل ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ حقیقت کیپچر ہو جاتی ہے. وہ مسئلہ جو مجھے یعنی جہاں تک پتا ہے اس زمانے میں بھی وہ اس کو عکس بندی ہی کہتے تھے, مفتی صاحب کا فتویٰ یہی تھا جس زمانے میں وہ فلم کے اوپر چھوٹی چھوٹی تصاویر جو ہیں وہ عکس کی صورت میں ہوتی تھیں اور چلائی جاتی تھی. اور آج دور میں جو ہے آ گیا ڈیجیٹل کا زمانہ آ گیا تو وہ مسئلہ اور آسان ہو گیا, وہ رائے اور زیادہ پٹ گئی اس معاملے میں. اسی طرح حضرت کارٹونز کے معاملے میں کون سی شکل جائز ہے, اس میں آنکھیں ہونی چاہیے, فیچرز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, کس حد تک ہونی چاہیے, یہ لوگوز جو کپڑوں پہ بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ کس قسم کے جائز ہیں, بچوں کے کپڑوں پہ تصاویر کارٹونز کی ہونی چاہیے. ان میرے والد صاحب جوتوں کا کاروبار کرنا چاہ رہے تھے تو مفتیان سے انہوں نے پتا کیا جب جامعہ اشرفیہ سے, تو وہ کارٹونز بنانا چاہ رہے تھے کیونکہ بچوں کی چیزوں میں فائدہ ہے بہت زیادہ جوتے, تو مفتیان نے سب منع کر دیا. انہوں نے بالکل انہوں نے کہا جی بس یہیں سے آغاز ہوتا ہے اور پھر معاملہ جو ہے نا آگے آگے چلتا ہے, تو آپ کوئی کارٹون بالکل کوئی شکل نہ بنائیں, تو وہ پروجیکٹ ان کا یعنی کہ اس لحاظ سے رہ گیا. اسی طرح کہ آج کے زمانے میں ہر گھر کے اندر میوزک ہے, چاہے وہ خبروں کی جو شروعات میں میوزک بجتا ہے یا وہ اشتہارات کی صورت میں بجتا ہے, اور کوئی بھی نامحرم کی شکل دیکھنے سے جو ہے وہ بچا ہوا نہیں ہے. وہ جتنی بھی ہماری خبریں بھی ہیں جو ہمارے چینلز کے اوپر جتنے بھی وہ اینکرز بیٹھی ہوئی ہیں سارا کچھ بیٹھا ہوا, ہر کوئی دیکھ رہا ہے شکل کی. اعتراض کی تان آ کے ٹوٹتی ہے ڈراموں کے اوپر, سیریز کے اوپر. ابھی میری بات آج کے دور کے جو بہت زور بار پکڑ گئی ہے کہ یہ جیسے ارطغرل اس طرح کے ڈرامے بنائے جا رہے ہیں, یہ سارا میں کہہ رہا ہوں
کون
سارے معاملات ہیں.
کون سے؟
ارطغرل.
اچھا
ارطغرل جو ڈرامہ ہے وہ جو بنایا جا رہا ہے, یعنی جب علماء سے پوچھا جائے گا تو وہ اپنی ایک اسی منصب کے تحت لگی بندی سی ایک بات کر دیں گے, ٹھیک ہے, لیکن حقیقت سے وہ چیز بہت دور ہے. وہ خود بھی انہی پروگرامز میں آتے ہیں جس کے اندر ہم لوگ جو ہیں ایک غیر محرم عورت کی شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سوالات پوچھ رہی ہوتی ہے, اور وہی عورت جب ایکٹنگ کر رہی ہے تو اس کی شکل دیکھنا جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. کتاب کے اندر رومانوی ناول پڑھ لینا اور وہ سب کچھ لاہو لاہو میں آ جائے گا, لیکن ساری دنیا میں ہمیشہ سے ہو رہا ہے جاسوسی ناول پڑھے جا رہے ہیں اس طرح کی چیزیں, وہی چیز جب ہم اسکرین کے پردے پر لے آتے ہیں تو اس کو وہ ناجائز قرار دے دیتے ہیں کہ بالکل ہی ناجائز ہے. اور حقیقت حال یہ ہے کہ پوری کی پوری قوم بلکہ پوری کی پوری دنیا ہی اس وقت جو ہے وہ اس کے اندر مبتلا ہے, کسی نہ کسی درجے میں مبتلا ہے. اب جب بات یہ آئے گی کہ اسلامک چینل بنایا جائے اور اس کے اندر ہم خود سے, یعنی جیسے ارطغرل ڈرامہ ہے, چلیں اس کے اندر کچھ قباحتیں ہوں گی ان کو بھی کم کر دیا جائے, لیکن عورت کو بالکل ہی نکال دیا جائے یہ ممکن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, اس کو کہانی کی صورت میں بنانے کے لیے. تو اس زمانے دور میں ہم پھر وہ لوگوں کو کیسے ان چیزوں کی طرف, ہم کبھی بھی نہ آئیں مسلمان اور ان چیزوں کی طرف کبھی بھی غور نہ کریں, اور یہ کارٹونز وغیرہ جو بنانے چاہیے وہ اپنے کارٹونز کے ذریعے ہمارے بچوں کو بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں, اور ہم اچھے کارٹونز بھی نہ بنائیں. یعنی پاکستان میں مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے مفتی صاحب دیکھ کر کہ یہ جو ڈرامے اور یہ جیو والے بھی اور اس طرح کے چینلز والے جو ہیں, وہ گانے بجانے والے کامیڈی قسم کے جو یہ بناتے ہیں گانے کارٹونز کے حساب سے, بہت اچھی زبردست قسم کے بنانے شروع کر دیے انہوں نے. کارٹون کوالٹی بہت اچھی ہو گئی ہے, لیکن وہ سب بیکار چیزوں کے لیے محنت ہو رہی ہے. وہی کام اگر وہ کچھ اسلامک وہ بنانا چاہیں اور کردار دکھانا چاہیں, اس وقت ہمارے علماء تو یہ کہیں گے جائز نہیں ہے. تو یعنی کہاں پر جائیں ہم اس دور کے اندر اور کیا کریں, اور بچے تو اور بڑے سب دیکھ رہے ہیں اس چیز کو, تو اگر ہم منع کرتے رہیں گے تو اس کو کوئی حل تو نہیں ہے. یہ تو پھر چونکہ آپ ریپلیسمنٹ نہیں دے رہے ہیں اس کا صحیح ہے بتا نہیں رہے ہیں, بلکہ ایڈوائس بھی نہیں دے رہے صحیح. وہی آپ کہہ رہے ہیں کہ بس جی اپنا دھیان قرآن روزے کی طرف لگاؤ اور نماز کی طرف لگاؤ, اللہ اللہ کرو, بس یہی اس کا حل ہے. تو وہ ہو نہیں رہا اس طرح. وہ نماز روزے کی طرف لگانے کے لیے بھی شاید ان چیزوں کی اب ذرائع کی ضرورت پڑ جائے گی, اسی جدید دور کے ذرائع کی بن گئے ہیں ایک طرح سے. تو وہ یہ سوال تھا کہ ان مسائل میں ہم کہاں پر جائیں, وہ کیوں نہیں اس پہ کھل کے بات ہو رہی.
تین باتیں, جتنے بھی ایسے معاملات ہمارے زمانے میں پیش آ رہے ہیں نا, ان میں ہمیشہ رہنمائی کے لیے اس حدیث کی طرف دیکھنا چاہیے جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ہم نے شام فتح کیا تو جتنے بیت الخلاء واشرومز عیسائیوں کے تھے سب قبلہ رخ بنے ہوئے تھے. اب ظاہر ہے کہ ایک مہینے میں ایک ہفتے میں تو سارے تبدیل نہیں کیے جا سکتے تھے, تو انہوں نے کہا کنا نستعمل, ہم انہیں استعمال کرتے تھے ننحرف, اور جس حد تک ہو سکتا تھا اپنے آپ کو بچا کر رکھتے تھے. جس حد تک ہو سکتا تھا اپنے آپ کو قبلہ کی طرف اور قبلہ کی طرف پشت کرنے دونوں صورتوں میں بچا کر رکھتے تھے, ونستغفر اللہ اور اللہ سے معافی مانگتے تھے. یہ اصولی حدیث ہے جو اس زمانے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے. کتنی ہی چیزیں ہیں جو متقدمین کے ہاں پرانے حضرات کے ہاں منع تھیں, حرام تھیں, اور اب مسلمانوں کے گھر گھر میں وہ رائج. اس لیے جس حد تک ہو سکے آدمی اپنے آپ کو فضول چیزوں سے بچا سکے بچائے, جہاں بچنے کا کوئی موقع نہیں ہے اور وہ کام کرنا پڑ رہا ہے تو اللہ سے معافی مانگے. ایک بات, یہ اصول ہے. دوسری بات, جہاں تک چینل شروع کرنے کا تعلق ہے, آپ بسم اللہ کیجیے, آپ شروع کیجیے, بس یہ غالباً کافی ہوگا. ہم بھی یہی ہیں, آپ بھی یہی ہیں, انشاءاللہ شروع کیجئے. اس وقت مسلمانوں کے کرنے کے جو کام ہیں نا, یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ لے ڈوبے گی اگلی صدی مسلمانوں کو. دنیا بھر میں کہیں بھی ہم نے کوئی چینل کوئی ذریعہ نہیں بنایا, نتیجہ یہ کہ جتنی خبریں ہم تک پہنچتی ہیں پہنچانے والے سچ جھوٹ جو شامل کرنا چاہیں ہم سب اس کے شکار ہیں، اسی پہ دنیا بن رہی ہے اور اسی پہ دنیا چل رہی ہے. کوئی ایک چینل ایسا نہیں ہے جہاں پر ڈائریکٹ خبر مسلمان کو ہی دے. ہم نے پہلے بھی یہ بات سنائی تھی، ہم دمشق میں تھے تو اپنے کاموں سے فارغ ہو کے گھر فون کیا تو بڑی پریشانی کہ تم کہاں ہو، دمشق میں تو آج اتنے دھماکے ہوئے، اور دمشق میں ایک دھماکہ نہیں ہوا. یونیورسٹی میں چھٹی ہوتی تھی، لڑکے آ کے لڑکیاں ڈرم پیٹتے تھے، گورنمنٹ کے خلاف نعرے لگاتے تھے، اپنے اپنی سڑکوں پہ گھروں میں چلے جاتے تھے. بس کئی لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کوئی، اور یہاں خبر یہ تھی کہ اتنے بم دھماکے ہو گئے اور یہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں. اس لیے وہ جو چاہتے ہیں اصل خبر میں زہر ملا کر دیں یا اصل خبر کو چھپا جائیں، یہ دونوں ان کے قبضے میں ہیں. ہم کام نہیں کر رہے. اور اتنے بڑے لیڈرز جمع ہوئے، ترکی کے پریزیڈنٹ اور عمران خان صاحب اور فلاں اور فلاں، اور طے یہ ہوا کہ ایک چینل شروع کریں گے حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات دیں گے. تو باقی سارا سال کیا کرنا ہے؟ وہ تو اعتراضات 10-12-15 ہیں مستشرقین کے. چلیے آپ نے جواب دے دیا، مانا آپ نے ایک سال اس میں لگا دیا، پھر اس کے بعد کیا کرنا؟ اتنے بڑے لوگ، ذہن میں یہ نہیں آیا کہ مسلمان امت میں کوئی ایک سورس ایسا کوئی تو پیدا کرے نا جو آزاد ہو خبر دینے میں اور سچائی پہ مبنی. پورا اس بات کا دوسری بات عرض کر رہے ہیں، امکان ہے کہ قادیانیوں کو دنیا میں ایک ٹکڑا مل جائے جہاں وہ حکومت اپنی جمائیں، اور وہاں پر بلا سود بینکاری کا نظام بھی قائم کریں گے، شریعت کی حدود کو بھی نافذ کر دیں گے، وہ بھائی چارے کا نظام جتنا شریعت کا، یہ سب قائم کریں گے اور کہیں گے یہ ہے اسلام، اب بتاؤ ہم کافر ہیں کی کیا. آپ کو معلوم ہے ابھی ریسنٹلی انہوں نے کیا کیا؟ 7 براعظم ہیں دنیا کے، 7 براعظموں میں 7 چینل انہوں نے قائم کر دیے ہیں، 24 آورز چلیں گے، اور جس کی زبان، جس براعظم میں جو زبان بولی جا رہی ہے اسی زبان میں تبلیغ ہوگی. ہمارے لیے اردو ہے، ایشیا کے لیے اور افریقہ کے لیے وہاں کی زبان ہے، آسٹریلیا کے لیے ان کی زبان ہے، یورپ کے لیے انگلش ہے. انہوں نے پوری دنیا میں اس وقت اپنا نظام ابھی حال ہی میں قائم کیا، کروڑوں اور اربوں روپے خرچ کر کے. یہ شاید آپ کے لیے ایک نئی بات ہو، لیکن ذرا آپ جائیے لندن، وہ جو ایم ٹی ان کا جو بھی ٹی وی ہے اس کو ذرا آپ دیکھیں، یہ سب انہوں نے بھی قائم کیے. تو آپ شروع کریں، آپ قائم تو کریں.
حضرت اصل میں مقصد اس لیے تھا کہ کچھ ہمارے کراچی کے دوست جیسے ہیں، عدیل صاحب ایک ہیں، انہوں نے ایک اذان ٹی وی کے نام سے شروع کیا تھا، اور جیسے یہ اب میسج ٹی وی والے ہیں، یعنی ویب چینلز بہرحال قائم ہوئے ہیں، لیکن ان بیچاروں کے پاس کانٹینٹ نہیں ہے کیونکہ ان کو تو اسی بات پہ روک دیا جاتا ہے. اب وہ بچوں کے لیے کارٹون چلانا چاہیں گے اور وہ اشتہارات لینا چاہیں گے، تو اس میں میوزک بھی ہے اور بچوں کے لیے وہ کارٹون بنائیں گے تو وہ حرام ہو جائیں گے.
کیوں نہ ہم بیٹھ کے طے کریں، آپ آئیں نا، بیٹھیں، ہم بھی بیٹھتے ہیں اور علماء کو بھی بلاتے ہیں، بیٹھ کے کوئی چیز طے کرنے کی ہے نا. اب آپ کہیں کہ میں اکیلی ذمہ داری، نہیں ہوتا ایسے، لوگ بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، آپ اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ چیز ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتی. آپ کارٹونز کا کہہ رہے ہیں، مجھے یقین مانیے کارٹونز کی دنیا سے کوئی خبر نہیں ہے زیادہ. آپ مجھے بتائیں گے نا کارٹون ایسے ایسے بنتے ہیں، اس اس طرح کے ہوتے ہیں، بچوں پہ یہ اثر پڑتا ہے، پھر مجھے پتا چلے گا. اور اگر میں کل سے جا کے کارٹونز کی دنیا دیکھنے لگ جاؤں، پھر لوگ کہیں گے کہ دیکھو جی اب یہ مسائل کا حل کیا اور کیا ہے. تو بیٹھیں اہل علم مل کے بیٹھیں، ہم آپ مل کے بیٹھیں، آپ آغاز کریں، ایسے کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں اگر ہم اس جدید دنیا کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے، ہم ان کا ساتھ، ان کا مخالفت، کوئی بھی سلوشن اچھا برا، ان کی مخالفت میں، ان کی حمایت میں، اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو ختم نبوت کے پھر کوئی معنی نہیں. ختم نبوت پہ جا کے زد پڑتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ استغفر اللہ، خداوندہ اب ایک نئے نبی کی ضرورت ہے، اس وقت رہنمائی نہیں ہے. حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا واضح مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے جو میں دین لے کے آیا ہوں اب یہ اس کے اصول قیامت تک چلیں گے, اور انہی کی روشنی میں تم اجتہاد کرو گے, انہی کی روشنی میں تم اپنی اپنی آرا دو گے, اس طرح کرو. ورنہ ختم نبوت پہ کہا رہے ہیں.
جی حضرت, اسی طرح کے ایک مسئلہ جو مختصر سا بیان کرنا چاہتا ہوں, ذہن میں آ گیا چونکہ.
آپ تفصیل سے کہیے, آپ تفصیل سے کہیے کیا پابندی.
وہ بھی یعنی زندگی کا ہمارا روزمرہ کا مسئلہ ہے, وہ یہ کہ ہماری خواتین, ہماری مائیں بہنیں تمام کی تمام بازاروں کے اندر بالکل آزاد ہیں, اور آج کے دور کا تو نظام یہ بن گیا انہوں نے گھروں کے کام سنبھالے ہیں. ٹھیک ہے جی, سب بیچاریاں باہر جاتی ہیں کام کرتی ہیں, لیکن جو ایک پابندی ہمارے حنفی, میں خاص طور پہ کہوں گا انڈیا پاکستان کے اندر بنگلہ دیش کے اندر, جو ایک پابندی جو ہم نے ان کے اوپر ڈالی ہے نا جی, وہ یہ ہے کہ کام تم سارے کرو لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کی نہ تمہارے لیے جگہ ہے نہ تمہیں اجازت ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہر جگہ پہ ہم نے ایک ایسی سوچ بنائی ہے کہ وہ بنانے والے بھی جو ہیں ان کے لیے جگہ نہیں بناتے, اور وہ کہیں پہ نماز بچائی نہیں پڑھ نہیں سکتے. اب وہ قضا کر کے جاتی ہیں گھر میں, پڑھنا چاہتی ہے جو, اس کے لیے بھی اجازت نہیں ہے. تو یہ بھی ایک معاشرتی مسئلہ ہے جس پہ یعنی ہم کھل کے یعنی صاف صاف کہیں اور گائیڈ لائن
نہیں صاف بات کرنی چاہیے. بھیا کیوں ہم کسی چیز سے ڈریں؟ وہ آپ سے شعر چلیں پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ غیروں سے کہا تم نے, غیروں سے سنا تم نے, کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا. آج سے سال ڈیڑھ سال پہلے کی کوئی ریکارڈنگ نکالیں, ہمیں نہیں معلوم وہ کہاں ملے گی, لیکن اس میں ہم نے اس بات کو کہا ہے. ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ ہمیں اس مسئلے میں اب اپنی جو اصرار ہے چھوڑ دینا چاہیے, اور ہمیں مساجد میں خواتین کو آنے کی اجازت دینی چاہیے, اور خاص طور پہ جو تعلیمی حلقے ہوتے ہیں مساجد میں یہ کہیں, اس میں خواتین بھی آئیں اور نماز بھی پڑھیں, اپنی صفیں وہ پیچھے بنائیں اور نماز پڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ ہم کہہ چکے سال ڈیڑھ سال پہلے. ہمیں معلوم ہے کہ کس کس نے ہمیں اس پہ جو کچھ بھی فرمایا, انہوں نے دین کی غیرت میں کہا, ان کی بھی نیت بری نہیں تھی, لیکن ہم ابھی بھی اسی پہ قائم, ہم ابھی بھی اسی پہ قائم ہیں کہ ہماری مساجد میں خواتین کا بندوبست ہونا چاہیے. ہماری بچیاں اب جو ماشاء اللہ آ رہی ہیں, پڑھی لکھی ہیں, دین کی تعلیم چاہتی ہیں, علم چاہتی ہیں, مباحثہ چاہتی ہیں, جو چیز ان کی شریعت کی ان کی سمجھ میں نہیں آتی وہ آ کے سمجھنا چاہتی ہیں. ہم کیوں دروازے مساجد کے بند کریں؟ بالکل آپ صحیح کہتے ہیں.
یہ یو کے اندر جب احساس ہوا تھا کہ ہماری خواتین بالکل دین سے بے بہرا اور جاہل کیوں رہ جاتی ہیں, کیونکہ وہ تو جمعے کا بیان تک بھی نہیں سنتی ہیں, تو ان کے اندر نہ وہ شوق ابھرتا ہے اور نہ وہ ساری چیزیں. یہ تو آج کل میڈیا ہی کی وجہ سے, جو اصولاً ان کے لیے جو ہے نا ایک نامحرم کو دیکھنا جائز نہیں, اس کے ذریعے سے ان کے اندر کچھ کچھ شوق اور کچھ کچھ فلم پیدا ہو رہا ہے. اس کے برعکس دوسرے جتنے بھی چھوٹے دوسرے فرقے ہیں یا غیر مذاہب ہیں, جیسے قادیانیت ہے یا ہم شیعہزم کو لے لیں, یہ سارے کے سارے اپنی عورتوں کو انوالو کرتے ہیں. مجھے بچپن کے اپنے واقعات یاد ہیں اور مجھے یہاں پر ذاتی واقعات پتہ ہیں جن میں بچوں نے, یعنی یہاں پہ یو کے میں ایک بچے کو ہم نے مچھلی دی تو اس نے کھانے سے انکار کر دیا. وہ کچھ شروع میں کچھ قرآن کی کلاسز پڑھاتا تھا, تو اس معاملے میں وہ آئے تھے میرے پاس کہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھا دیا کریں, کوئی سلسلہ نہیں تھا اس علاقے میں موجود اس وقت. تو ان بچوں کو ہم نے جب مچھلی دی تو انہوں نے کہا نہیں جی, ہم تو سکن والی ہی صرف کھاتے ہیں, شیعہ تھے. تو یعنی عورت کی تربیت اتنی مضبوط تھی, اور وہ عورت بعد میں یعنی وہ مجالس میں جاتی تھی, بیوی سے میری ملتی تھی, اور پتا چلا اس سے احساس ہوا کہ عورت کا انوالو ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے, اور وہی ہمارے یہاں بالکل مفقود ہے ٹوٹلی. تو یہ ساری وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے میرے خیال میں یعنی غور کرنا چاہیے اس کے اوپر, کیونکہ عورتیں ہی جب تک انوالو نہیں ہوں گی تب تک گھروں میں ماحول نہیں آئے گا.
غور نہیں کرنا چاہیے, شروع کرنا چاہیے. غور ہو گیا بس, کافی ہو گیا. ٹھیک ہے, ہم سب کو شروع کرنا چاہیے اپنی مساجد میں خواتین کے لیے الگ وضو کی جگہ بنانا, اپنی مساجد کو اس طرح ترتیب دینا کہ عورتیں باقاعدہ پردے کے ساتھ آئیں، تعلیم کے حلقوں میں شرکت کریں، تعلیم کو سنیں، جمعہ کا بیان ہے تو اس کو سنیں اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی پورا کریں. ایک یہ بار بار فون آ رہا ہے. السلام علیکم. جی اللہ کا شکر ہے بھیا، آپ کینیڈا سے بول رہے ہیں اور میں وہیں کہیں بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم اب آپ کیسے آئیں گے. آپ کا بار بار فون آ رہا ہے. جی آواز اب اس کے موبائل کے ہینڈی کے ذریعے ہی آ سکتی ہے. اب اتنا اونچا کیسے بولوں کہ کینیڈا تک آواز پہنچے. میں اس وقت کہیں امریکہ بیٹھا ہوا ہوں، یعنی آواز کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے پاکستان میں. ہاں وہ کہیں بات ہو رہی ہے، گلزار صاحب سے بات کیجئے، وہ شاید آپ کو بتائیں گے، تو آپ آ جائیے اسکرین پہ. معذرت کا ہوں آپ کے فون بہت آ رہے ہیں. جی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. بالکل جی جی میں معذرت کھاؤں. جی اچھا میں معذرت کھاؤں، اتنی لمبی بات کر نہیں پاؤں گا. ذرا گلزار سے کہیے جہاں بھی آپ ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کیا بات چیت چل رہی ہے، کہاں آپ سکرین پہ آ جائیے، بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا. وعلیکم السلام. اچھا تو جی آپ کہیے، کچھ کہہ رہے تھے.
نہیں حضرت، بس جو ذہن میں وہ چیزیں تھیں وہ میں کہہ دی ہیں. کیونکہ آج دوست سارے اکٹھے ہوئے تھے اور ہمیں خالد بھائی کی طرف سے کچھ اجازت شروع میں مل گئی تھی کہ ہلکی پھلکی بات کریں گے.
ارے نہیں جو بھی کہیں. دیکھیں علامہ اقبال نے ایک جگہ اپنے متعلق کہا ہے، وہ فارسی کا شعر ہے، اس کو اردو ترجمہ ہی سنا سکتا ہوں. علامہ اقبال نے کہا میرے افکار کو جو تم دیکھ رہے ہو نا، اور جو کچھ میں نے اپنی شاعری میں پیش کیا ہے، یہ میری ماں کی اندر کی پاکیزگی ہے، اس پاک ماحول میں میں رہا ہوں اور وہیں سے سیکھ کے آیا. اس لیے اللہ کا شکر ہے ہمیں تو کوئی اس پہ نہیں ہے. ہمارے یہاں اکثریت ہماری خواتین کی اب بھی پاک ہیں، اللہ سے ڈرنے والی ہیں، اللہ تعالی کے ساتھ تعلق ہے، خرچ کرنے والی ہیں. ایک چیز بشریت کے تقاضے ہوتے ہیں سو ہوتے ہیں، لیکن ان میں اکثریت ایسی ہے جو اپنے آپ کو، اپنے دین کو، حتیٰ کہ شوہر کو دین سے وابستہ ہی رکھنا چاہتی ہیں. اکثریت ایسی ہے تو ہم کیوں نہ قدری کریں، ہم کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. تو تعلیم کے حلقے عام کرنے چاہیے اور ایک نسل کو پڑھا دینا چاہیے، بس پھر وہ آگے خود ہی سنبھال لیں گی. ایک پوری نسل ایسی تیار کرنی چاہیے جو خدا کے دین کو، اس کے تقاضوں کو سمجھے اور اس موجودہ دنیا میں وہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دے. اب ایک کلپ کوئی بھی آدمی بھیجتا ہے تو حقیقت میں اپنے مذہب کی طرف تو، اپنے مسلک ہی کی طرف تو دعوت دے رہا ہوتا ہے. ایک آدمی کوئی بھی تقریر کرتا ہے، ہم بیان کرتے ہیں، تو ہم اس کی دین کی طرف ہی تو دعوت دے رہے ہوتے ہیں. اصل میں کہ یار دین کا مزاج یہ ہے، دین کا معاملہ یہ، تو اسی آپ شروع کریں. کب تک سوچنا ہے؟ ہو گئی سوچ فکر، ہو گئی نا، اب آگے چلیں. یہ ہوتا ہی ہے، مخالفتیں ہوتی رہتی ہیں، موافق میں بھی لوگ آتے رہتے ہیں. پانی کا جو کام ہے نا وہ بہنا ہی ہے، وہ گڑے ہوئے جو ستون ہیں ان سے ٹکراتا رہتا ہے ہمیشہ، ہٹو ہٹو. وہ کہتے ہیں نہیں، ہم اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں بھائی، یہ چلتی ہے. اور یہ نہ ہو تو اس کائنات میں جو حسن ہے اختلافی کی وجہ سے تو ہے. دیکھیں نا آپ نے جو سویٹر پہن رکھا ہے اس میں وائٹ سٹرپس ہیں، تو وہ دوسرے کلر سے ممتاز ہے نا، اسی سے تو حسن پیدا ہوتا ہے. ہوتے ہیں اختلافات، بہت سے ہوتے ہیں، چلتے رہیں گے، لیکن اگر ہم اللہ کے ساتھ اخلاص سے جڑے ہوئے ہیں اور ہماری نیتیں ٹھیک ہیں تو اب تعالی شانو کے ہاں جو تسامحات ہیں اس طرف بھی نظر جانی چاہیے کہ وہ اس سے درگزر فرما دے، بالکل بالکل عین ہوں گے. ابن عربی رحمۃ اللہ ایک جگہ لکھا ہے، شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہو، ابن عربی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ میں ایک شہر میں گیا تو وہاں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، مجھے خیال آیا کہ میں ان کی خدمت میں حاضری دوں، پھر میں جا رہا تھا تو میرے دل میں آیا کہ تو میرے شیخ کے خلاف ہے، ان کے شیخ تھے ابو مدین رحمۃ اللہ علیہ، تو میں واپس آ گیا. میں نے خواب میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور مجھ سے فرمایا انہوں نے کہ یہ تم جا رہے تھے اور ان کی صحبت میں گئے نہیں. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت وہ میرے شیخ سے نفرت کرتے ہیں. تو فرمایا ابن عربی یہ نہیں سوچا کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، جانا چاہیے تھا. کہتے ہیں پھر مجھے احساس ہوا، اگلے دن پھر میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور بار بار یہ احساس آتا رہا کہ فرمایا مجھ سے تو محبت کرتے ہیں، تمہارے شیخ سے نفرت بس ایک طرف رہی، مجھ سے تو محبت ہے. انہوں نے لکھا اور بھی قصہ کہ کس طرح پھر وہ خط لے کے گئے اور غلط فہمیاں دور ہوئیں، وہ لمبی بات ہے، لیکن ہمیں یہ احساس ہر لمحہ رہنا چاہیے کہ ہم اپنی قوس میں مخلص ہیں اور جس حد تک ہو سکتا ہے خدا کے دین کے جو دائرے ہیں اس کے اندر ہی، اس سے باہر نہیں نکلے. اہل سنہ کا دائرہ ہم اس کے اندر ہی ہیں، اس سے باہر نہیں نکل رہے. اگر کہیں نکل بھی رہے ہیں تو اللہ سے امید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان تسامحات اس سے درگزر فرمائے. لیکن کریں، خواتین کے لیے بھی جو مساجد کہیں بھی بنائی جاتی ہیں اس میں آئندہ ان کا حصہ رکھنا چاہیے کہ یہ سیڑھیاں ہیں، یہاں وہ آئیں گی، یہاں وہ بیٹھیں گی. وضو کی جگہ اتنا ہی کرنا ہے نا، اور کیا اتنی لمبی چوڑی چیزیں. ایک اور دوسرے، آپ کوئی بھی چینل شروع کریں انشاءاللہ ہم لوگ حاضر آئیں، بیٹھیں، بحث کریں، طے کریں، پھر اس کے بعد. تنہا اپنی رائے کوئی چیز نہیں، ایک آدمی کے کہنا کچھ نہیں جب تک کہ وہ چھن چھنا کے سامنے نہ آئے، جب تک کہ نکھر کے سامنے نہ آئے. اور فرمائی.
مقصد یہی تک بات کرنے کا کہ یہ سارے مجھ نالائق سے کسی قابل تک بات پہنچ جائے. ابھی یہ اوپر جو حضرات بیٹھے ہیں نظر آ رہے ہیں اسکرین پہ، تو یہ سارے بہت زیادہ قابل لوگ ہیں.
جی بھائی، نہیں اتنے بھی نہیں ہیں، یہ غلط فہمی بھی نہیں ہونی چاہیے مجھ سمیت. یہ کام جتنے بھی دنیا نے میں ہے نا، یہ سارے نالائکوں نے کیے ہیں. پھر کام نے بتایا کہ یار بڑا آدمی، کام نے بنایا آدمی، آدمی نے کیا کام بنانا. تو یہ سب نالائک مل کے اگر کوئی کام کر جائے نا تو کام ہو چکے گا، پھر پتہ چلے گا کہ یار یہ بڑا آدمی تھا، ہم نالائک سمجھتے ہیں. دنیا میں ہمیشہ کام بڑا بناتا ہے آدمی. تو اس لیے اخلاص کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تعلق کے ساتھ، روزانہ معمول میں اپنی تنہائی رکھنے کے ساتھ، ایک گھنٹہ دو گھنٹے تو بہت ہی اچھا ہے، کسی سے نہیں ملنا، دو گھنٹے اکیلا تنہا رہ کے اللہ کو یاد کرنا ہے، کوئی کتاب پڑھنی ہے، کوئی اور اچھا کام کرنا ہے، لکھ لینا ہے، مگر تنہا رہ کے، تاکہ سوچنے کا موقع ملے کہ میری شخصیت میں کیا کمی ہے، مجھے اسے کس طرح پورا کرنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ دین اور مذہب ہی کے سوچتا رہے، دس چیزیں اور بھی ہیں، لیکن یہ تنہائی روزانہ کے معمولات میں ہونی چاہیے. اسی طرح اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد یہ بھی ہونا چاہیے. سہج پکے سو میٹھا ہو. اجازت دیجئے جناب، پونے بارہ ہو گئے، ابھی ایک اور کام بھی ہے تو سورن 11:30 کرنا چاہیے تھا، پھر انشاءاللہ ملیں گے. ٹھیک ہے جناب، اجازت.
کال کرنا آپ کو.
جی جی ظہیر صاحب خیریت سے ہیں؟
الحمدللہ.
اچھا، کوئی لائحہ عمل ملا آپ کو؟
نہیں صاحب، آپ کو کال، پہلا لائحہ عمل یہ کہ آپ کو کال کرنی ہے.
اچھا، کل کیجئے گا، ابھی ایک کام ہے.
ٹھیک ہے،
وہ میں کر لوں. تھوڑی سی مصروفیت ہے اس میں, کل انشاءاللہ بات کر لیں.
ٹھیک
ہے جناب.
مفتی صاحب میں جی میں نے بھی آپ سے بات کرنی ہے.
جی ضرور, کیوں نہیں.
تو آج ہو سکتا ہے کل؟
آج لمبا مسئلہ ہے کچھ, کل انشاءاللہ کل کیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب, مہربانی آپ. السلام علیکم.